الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تم گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے، خبردار کرنے والے ہو، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، روشنی پھیلانے والے چراغ ہو۔ تم مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو، ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ کیے رہو، اللہ رکھوالا بننے کے لیے کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نے مومن عورتوں سے نکاح کیا ہو، پھر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو، تو ان کے ذمے تمہاری کوئی عدت واجب نہیں ہے جس کی گنتی تمہیں شمار کرنی ہو، لہذا انہیں کچھ تحفہ دے دو اور انہیں خوبصورتی سے رخصت کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو تم نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے، نیز اللہ نے غنیمت کا جو مال تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ چکی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور تمہاری وہ چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے۔ نیز کوئی مسلمان عورت جس نے مہر کے بغیر نبی کو اپنے آپ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی ہو، بشرطے کہ نبی اس سے نکاح کرنا چاہے، یہ سارے احکام خاص تمہارے لیے ہیں، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر عائد کیے ہیں، اور تمہیں ان سے مستثنی کیا ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان۔ یہ سورہ احزاب کی چند آیات ہیں، ان آیات میں سے بعض کا بیان کل ہو چکا ہے۔ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصی صفات کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، چنانچہ آج بھی بعض آیات ایسی ہیں جن میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض ایسے امتیازات ہیں جو خاص ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس میں دوسرا کوئی شریک نہیں۔ کل جو آیتیں تلاوت کی گئی تھی اس میں سے ایک آیت تھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس کی تلاوت آج میں نے دوبارہ کی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ آپ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، داعین الی اللہ بھی ہیں، اور سراج منیر بھی ہیں. تو گویا یہ پانچ صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر ذکر کی ہیں. قرآن مجید میں پانچویں پارے میں اللہ تعالی نے شاہدن کی تشریح مزید فرمائی ہے کہ فقی فیدا جینا من کل امت بشہید ہوں و جینا بھی کا علیہ اولائی شہیدا، یعنی آپ ایسے شاہد ہیں کہ تمام لوگوں کی گواہی آپ دیں گے. چنانچہ کل میں نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جب سامنے آئے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں تمہارے نبی نے دین کی دعوت دی تھی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا تھا، تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہمیں تو کسی نے دعوت نہیں دی، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. تو اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے کہ یہ تمہاری امت تو انکار کر رہی ہے، حالانکہ اللہ کو تو خوب معلوم ہے ہر چیز کا. حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں امت محمدیہ کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتا ہوں کہ وہ میری طرف سے شہادت دیں. تو اس پر نوح علیہ السلام کی امت اعتراض کرے گی کہ اس وقت تو یہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ گواہی تو وہ دے سکتے ہیں جن کے سامنے معاملہ ہوا ہو، تو یہ اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تو ان کی گواہی تو معتبر نہیں ہونی چاہیے. تو پھر امت محمدیہ سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے گواہی کیوں دی، تو کہا جائے گا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے اور یقیناً وہ آپ کے سچے پیغمبر ہیں. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جائے گا تو آپ بھی فرمائیں گے کہ اللہ آپ ہی نے مجھے اس کا علم دیا تھا اور مجھے بتایا تھا، لہذا اس بنا پر میں نے یہ گواہی دی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ 124,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ آپ کی طرف سے لائے انہوں نے اپنی امتوں کو صحیح صحیح پیغام پہنچایا، آپ کی وحدانیت کی طرف بھی بلایا، آپ کے وجود کی کبھی بتایا کہ آپ یعنی اللہ موجود ہے. تو یہ ساری باتیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت بھی پوری کی پوری گواہ ہوگی. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ فقی فیضا جینا من کل امت بشہید وجینا بھی کا علیہ اولائے شہیدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پر گواہ بنا کر لایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. تو یہاں پر بھی فرما جا رہا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک کا شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن جو گواہی آپ دیں گے اس بنا پر آپ کو شاہد کہا گیا ہے، اور ایک وجہ اور بھی تحریر کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر چونکہ امت کے اعمال صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ایک روایت میں یہ ہے کہ صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن پیش کیے جاتے ہیں، اس بنا پر آپ کو ہر امتی کا علم ہوتا ہے، اور قیامت کے دن آپ اچھے برے ہر عمل کی گواہی دیں گے کہ فلاں امتی نے یہ عمل کیا، فلاں نے یہ برا عمل کیا، اس بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا تھا قبر مبارک میں بھی. تو اس اعتبار سے بھی آپ شاہد. اور مبشروں و نذیرہ کا جہاں تک تعلق ہے تو خوشخبری دینے والے ہیں یقیناً امت کے باشرہ لوگوں کو، ان لوگوں کو جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اسی طریقے سے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پچھے پچھ ڈالتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، آپ کی اتباع نہیں کرتے، تو ان کو آپ نے ڈر سنایا اور بتایا کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے کیسا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور ایسے ہی وداعین الی اللہ باذنہ، آپ دعوت دینے والے بھی ہیں اللہ کے وجود کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ کی ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان فرما دیا. البتہ یہ بتایا گیا کہ وداعین الی اللہ باذنہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ یہ آپ نے کام کیا. وجہ اس کی یہ کہ دعوت کا کام بڑا کٹھن کام ہے، سخت کام ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ جب اعانت فرماتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، کسی کی مدد فرماتے ہیں، تو اسی کی اعانت کی پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے جو لوگ دعوت کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، تو گویا اللہ کی ان کے ساتھ خاص مدد ہوتی. یہ بات بھی بتا دی کہ دعوت کا کام ویسے تو آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اعانت ہو، مدد ہو، توفیق ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. اب آپ خود سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا، سارے لوگ مخالف، حتیٰ کہ آپ کے اپنے عزیز اقارب، رشتے دار، چچا اور دیگر عزیز جو ہے سارے کے سارے مخالف، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ موقع جب آپ نے سب کو جمع کر کے ایک ایک کا نام لے کر پکارا تھا، لیکن اس کے جواب میں آپ کے چچا نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ تبن لکا لہذا جماعتنا، یعنی تیرا ستیاناش ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ حالانکہ آپ نے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا، محمد الرسول اللہ کی طرف، تو اس پر اس نے یہ جملہ کہا. تو یعنی ایسا معاملہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی اور جو بات حق تھی وہ ان تک پہنچائی. تو یقیناً یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق اور مدد ہی تھی جس کی بنا پر آپ کو اتنی قوت اور قدرت حاصل ہوئی، ورنہ کوئی آدمی بغیر قوت اور توفیق کے اور اعانت کے یہ کام کر نہیں سکتا. اس لیے فرمایا وداعیاً الی اللہ باذنہ. وسراجا منیرا کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراج چراغ کو کہتے ہیں اور منیر کہتے ہیں روشن چراغ کو. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا جو قلب مبارک ہے وہ نورانیت میں سورج سے بھی زیادہ روشن، یعنی سورج کی روشنی بھی آپ کی روشنی کے سامنے مات ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی. لیکن یہاں پر سراج منیر کہا ہے، اور میں نے کل بات یہ عرض کی تھی اس لیے کہ چراغ سے روشنی حاصل کرنا، چراغ سے فائدہ حاصل کرنا یہ عام لوگوں کے لیے آسان ہے، بنسبت آفتاب کے کہ اس سے روشنی حاصل کرنا تو ہمارے بس میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی روشنی پہنچاتے ہیں. لیکن جہاں تک اس روشنی سے فائدہ حاصل کرنا ہے، تمتع حاصل کرنا ہے، تو وہ ہمارے بس اور اختیار میں نہیں ہوتا بعض اوقات، تو اس لیے متعذر ہے، مشکل ہے ذرا. لیکن چراغ سے روشنی حاصل کرنا آسان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ سے تشبیہ دی ہے تاکہ تمام لوگ آپ سے آپ کی طرف رجوع کریں اور اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں. وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تب بھی، اور جب آپ قبر مبارک میں تشریف لے گئے تب بھی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، اور جتنی حیات عام مسلمانوں کو برزخی حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ بدرجہ درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حیات حاصل ہے، جس کی پوری حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن یقیناً جو لوگ استفادہ کرنا چاہتے ہیں آج بھی وہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روشنی جو صحابہ اکرام نے حاصل کی، اور صحابہ اکرام سے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے بھی واسطہ در واسطہ اس روشنی کو حاصل کیا ہے، تو اس کو یہاں پر ذکر فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پانچ جو ہے صفات تھیں، اس میں یہ بھی تھے کہ سراج منیر، چمکتے ہوئے روشن چراغ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طریقے سے اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے کچھ نکاح اور طلاق کے مسائل کو بیان کیا ہے. پہلے تو ایک عام مسئلہ بیان کیا ہے جو تمام مومنوں سے متعلق ہے، اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس میں ان اوصاف میں، اور وہ امتیازات صرف آپ کے لیے ہیں. چونکہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفات بھی ذکر کی ہیں، اور اس بات کو بھی کہ کوئی بات ایسی نہ کی جائے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا درجے کی اذیت یا تکلیف پہنچے، اس سے ہر مومن کو بچنا چاہیے. پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو، جب تم نے مومن عورتوں سے نکاح کیا، ثم طلقتموهن، پھر تم نے اس کو طلاق دے دی، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم اسے چھوتے، یعنی رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی سے قبل تم نے اس عورت کو طلاق دے دی، فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، ایک تو یہ ہے کہ اب اس عورت پر کوئی عدت نہیں. جیسا کہ عام طور پر جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے تو اس کی عدت ہوتی، اور وہ عدت وہ یہ ہے کہ کم از کم، یعنی اگر کسی نے طلاق دے دی ہے اور اس نے عدت کے اندر اندر ایک طلاق دی ہے، رجوع کر سکتا ہے، یعنی تین حیض گزرنے سے پہلے پہلے اگر کسی نے رجوع کر لیا تو رجوع بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ مدت گزر گئی عدت کی تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب اس نے اگر ایک دی ہے تو ایک واقع ہو گئی، دو دی ہے تو دو واقع ہو گئی، تین دے دی تو تینوں واقع ہو گئی. وہ ایک الگ تفصیل ہے اس کی، انشاءاللہ اس کو اپنے مقام پر بیان کیا جائے گا. یہاں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی عورت جس سے کسی نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے اس کو طلاق دے دی، چھونے سے پہلے اس کو طلاق دے دی، تو ایسی عورت پر عدت گزارنا واجب نہیں ہے، وہ جب چاہے فوراً بھی شادی اور نکاح دوسرا کر سکتی ہے. البتہ تمہارے لیے یہ ہے کہ اس عورت کو چونکہ وحشت ہوئی اس معاملے سے کہ نکاح ہوا اور پھر طلاق کا معاملہ ہوا، اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ تم شرافت کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کو جب رخصت کرو تو بہترین طریقے سے رخصت کرو. بات یہ ہے کہ دوستی میں تو ہر ایک دوسرے کا حق ادا کر دیتا ہے، اور تعلقات اچھے ہوں تو ہر آدمی دوسرے کا حق ادا کرتا ہے، لیکن جو تعلق خراب ہو رہا ہو اس وقت کوئی کسی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایسا غصہ اس وقت آتا ہے کہ اس عورت کو ہم دھکے دے کے نکال دیں یا اس سے جو کچھ ہے وہ بھی چھین لیں. شریف نے کہا نہیں، ایسا نہ کرو. جب تمہارا معاملہ خراب ہو رہا ہو تب بھی تم اپنی شرافت، اپنی نجابت، اپنے اخلاق قائم رکھو، اس کو اچھے طریقے پر رخصت کرو. عمدہ جوڑا بھی اس کو جو دے سکتے ہو، اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر لڑکی والے بھی مالدار ہیں، لڑکے والے بھی مالدار ہیں، تو پھر جو طریقہ ہے کہ اچھا عمدہ طریقے کا جوڑا ان کو دے کر رخصت کرو، اور اگر جو ہے درمیانے درجے کے ہیں تو درمیانے درجے کا جوڑا دے کر رخصت کر دو، یا اگر غریب ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو بہرحال ایک آدھ جوڑا دے کر اس کو رخصت کرو. اور اس کا جو مہر ہے اگر وہ مقرر ہے تو نصف مہر بھی ادا کیا جائے گا، یعنی خلوت سے پہلے. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ دو صورتیں ہوتی ہیں، دونوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ کسی آدمی کو ایسی صورت میسر آ گئی کہ جس میں اگر وہ صحبت کرنا چاہتا تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یہ بھی خلوت صحیحہ جو ہے اسی حکم میں ہے کہ گویا کہ رخصت ہو گئی، اور یا پھر حقیقت میں ایسا ہو گیا، یعنی حکمن اور حقیقتن دونوں طریقے سے اگر کوئی ایسی صورت میں اثر نہیں آئی تو پھر گویا اس نے قبل ان تمسو ہے، چھونے سے پہلے اس کو طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اس پر عدت نہیں ہے. اور مہر اگر مقرر تھا تو اس مہر کا آدھا مہر اسے دینا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، انہیں کچھ تحفہ دے کر اور خوبصورتی کے ساتھ اچھے طریقے سے رخصت کر دو، تاکہ یہ شریعت کی تعلیم ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ صرف اس وقت ہی نہیں کہ جب ہمارے تعلقات کسی سے بحال ہوں، بلکہ اگر تعلقات خراب بھی ہو رہے ہوں تب بھی ہمیں شریعت حکم دیتی ہے کہ تم اچھے انداز میں اس تعلق کو خراب ختم کرو، ایسے انداز میں ختم نہ کرو کہ بعد میں اس کی وجہ سے تمہارے لیے نفرت کا دریا جو ہے کسی کے دل میں موجزن ہو جائے، اس سے منع کیا گیا. یہاں تک تو ایک عام قاعدہ تھا جس کو بیان کیا گیا. اور اگلی جو آیت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر کیا. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری وہ بیویاں حلال کر دی ہم نے تمہارے لیے جن کو تم نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے. یہاں مہر ادا کر دیا کی قید جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اگر ادا نہیں کیا تو حلال نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے ذمے اگر کوئی چیز واجب الادا ہوتی تھی تو آپ اس کو فوراً ادا کرتے تھے، چنانچہ آپ مہر بھی فوراً ہی ادا کر دیا کرتے تھے. اس وقت چونکہ آپ کے نکاح میں چار بیویوں سے زیادہ بیویاں تھیں جب یہ آیت نازل ہوئی، اس لیے آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ چار سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ چار سے زیادہ وہ بیویاں نہیں رکھ سکتے. تو یہ خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن. اور اسی طریقے دوسری خصوصیت یہ فرمائی کہ وما ملکت یمینک، اللہ نے غنیمت کا جو مال تمہیں عطا کیا تمہاری وہ بیویاں بھی اور اس میں جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ گئیں وہ بھی تمہارے لیے حلال. کفار سے جنگ ہوتی تھی، اس میں جو مال حاصل ہوتا تھا تو جو عورتیں قید ہو کر آتی تھیں اسی طریقے سے جو غلام بنتے تھے تو وہ بھی مال ہی شمار ہوتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی خصوصیت بیان فرما دی، حالانکہ یہ اس میں خاص تخصیص آپ کی نہیں ہے، عام لوگوں کو بھی اگر کوئی باندی مل گئی ان کے لیے بھی حلال. لیکن اس میں خاص طور پر جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کے بعد کسی اور سے نکاح کریں، اسی طریقے سے وہ باندیاں جن کو اگر آپ چھوڑ دیں یا آپ کے بعد ان کے لیے بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے، یہ خصوصیت. جیسے کہ ماریا قبطیہ مقوقس بادشاہ شاہ مصر نے آپ کو ہدیتا اور تحفتا یہ کنیز بھیجی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا تھا، انہی سے حضرت ابراہیم بھی آپ کے پیدا ہوئے. تو اس تو باقاعدہ تحفہ اگرچہ بھیجا تھا لیکن اب جب آپ نے آپ کے وہ ملک میں آ گئیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ آپ کے بعد کسی اور سے نکاح میں آئیں یا کسی کی ملکیت میں آئیں، یہ جائز نہیں. تو یہ خصوصیت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک خصوصیت یہاں پر یہ میں عرض کر دوں کہ مال غنیمت جو آیا کرتا تھا تو مال غنیمت میں کسی کو یہ اختیار نہیں تھا کہ جو چاہے لے لے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ بھی خاص طور پر حلال کر دیا تھا کہ آپ اس مال غنیمت میں سے اپنے لیے جو چیز چاہے منتخب فرما لیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، حتیٰ کہ اگر آپ اس میں کوئی کنیز بھی اپنے لیے منتخب کرنا چاہیں تو اللہ نے اس کی بھی اجازت دی آپ کو. جیسا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جنگ کے موقع پر جب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان سے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا تھا. اور اسی طریقے سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ غیر مسلم بادشاہوں کی طرف سے جو تحفے آتے ہیں بادشاہ کے لیے آئے، امیر کے لیے آئے، صدر کے لیے، وزیر، تو وہ عام طور پر ملک کی ملکیت ہوتے ہیں، کسی شخص کے واحد کی نہیں ہوتے. اس لیے کہ بحیثیت صدر یا وزیر اعظم کے یا جو ہے سربراہ مملکت کے وہ تحفہ بھیجا جاتا ہے تو اس ملک کی ملکیت ہوتے ہیں وہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی حلال کر دیا تھا کہ وہ خاص آپ کی ملکیت، جیسا کہ یہ کنیز ماریا قبطیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی گئیں تو وہ خاص آپ کی ملکیت ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات یہاں پر اس کو کچھ بیان فرمایا ہے. یا ایھا النبی انا حللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے وہ بیویاں حلال کر دی ہیں کہ تم نے ان کا مہر جن کا ادا کر دیا ہے. اور یہاں ایک بات اور بھی دیکھیے ہمارے لیے ترغیبن ہے کہ جب کوئی چیز کسی کے ذمہ واجب ہو تو اس کو فوراً ادا کرنا چاہیے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مہر دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی مہر کے لیے وہ شرط رکھتے ہیں کہ معجل بعد میں دیں گے. اس لیے ہمارے بعض علماء اب اس بات کی طرف ہیں کہ اگر کوئی مہر معجل کرتا ہے یعنی مہلت والا بعد میں تو اس کو قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں معجل رکھے آپ، فوراً جب عورت مانگے فوراً دیں آپ. اس لیے کہ معجل کا مطلب یہ ہے کہ وہ موت تک چلا گیا، اب جس کی مرضی دے جس کی مرضی نہ دے. تو عام طور پر لوگ اس معاملے میں کوتاہیاں کرتے ہیں اور کسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے وہ اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے اور یہ حق ایسا حق ہے جیسے کوئی آدمی کسی سے قرضہ لے لے اور مر جائے تو مرنے کے بعد اس کے مال میں سے سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا. اسی طریقے سے جو مہر ہوتا ہے وہ مہر بھی ایسا قرضہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ادا کیا جائے گا. شوہر نے اگر مہر نہیں دیا تھا تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے بیوی کو مہر دیا جائے گا. تو اس لیے اس کو زندگی میں ادا کرنا چاہیے. اور مہر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق رکھیں. اب اگر کوئی لاکھ دے سکتا ہے تو لاکھ دے دے، کوئی دس ہزار دے سکتا ہے دس ہزار رکھ لے، لیکن جو شریعت نے مقدار رکھی اس سے کم نہ کرے، زیادہ جتنا دے سکتا ہے وہ دے دے، کیونکہ وہ ایک اعزازیہ ہے. اس اعزازیہ میں آپ اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے مہر مقرر کریں اور ہو سکے تو نقد ادا کریں. یہ مردانگی بھی یہی ہے کہ اس کا حق اس کو فوراً ادا کر دیں. عام طور پر بیچاری عورت مانگتی نہیں ہے کہ بھی اگر اس سے مہر مانگا تو یہ ناراض ہو جائے گا اور بعد میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا اور میں بہرحال اس کی پابند ہوں. اور بعض اوقات شوہر خود معاف کرا لیتا ہے. تو یاد رکھیے ایسے معاف کرانے سے مہر معاف نہیں ہوتا. تو عورتوں کے بہت سے حقوق وہ ہیں جو ہم خود دبا لیتے ہیں اور ان کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ جس کا جو بھی حق ہے، چاہے وہ کسی بیوی کا ہو، حتیٰ کہ بیٹے کا ہو، بیٹی کا ہو، جو بھی جس کا حق ہے وہ اس کو ملے. ہمارے یہاں تو اس معاملے میں بڑی کوتاہیاں ہیں، لیکن الحمدللہ میں جو لوگ یہاں بھی جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے تو الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ بعض لوگ زندگی میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو وہ حقوق دے دیتے ہیں جو انہیں دینا چاہیے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ. میری نظر میں ہمارے مسجد میں بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو ماشاءاللہ ان کی پاس اگر 50-50 لاکھ روپے بھی ان کے حق میں آئے تو انہوں نے دے دیا. ایسے لوگ بھی ہیں، تو چاہے وہ آٹے میں نمک ہی صحیح لیکن بہرحال موجود ہے. اور ایسے لوگوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے کہ جو میراث میں سے بھی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں، بیٹیوں کا حق مار لیتے ہیں. بہرحال یہ ناجائز اور حرام ہے، ان کا جو حق انہیں دینا چاہیے. تو میں کہتا کہ ہمارے ہاں تو اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہے، لیکن ماشاءاللہ اہل عرب میں آج بھی وہاں یوں سمجھ لیجیے کہ جتنا ریشو ہمارے ہاں نہ دینے کا ہے وہاں دینے کا. کہ وہاں مرنے کے باپ مر گیا اگر اور بیٹی کا حق ہے تو وہ اس کو، اس کی شادی شدہ بھی ہے تب بھی وہ اس کو جا کر پہنچاتے ہیں کہ بھائی تمہارا حق. اور بیوی پورے مالکانہ طور پر اس حق کو یعنی لیتی ہے، وصول کرتی ہے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق اس کا استعمال بھی کرتی ہے. ہمارے یہاں تو یہ نا کہ اگر بیوی کو مل گیا شوہر کہتا ہے میں باپ سے مل گیا تو شوہر قبضہ کر لیتا ہے. یہاں ہمارے یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے، باپ نے حق دے دیا بیٹی کو، اب بیٹی کو پتا چلا شوہر کو، بیٹی کو جو 10 لاکھ روپے مل گئے بھائی، اب پتا چلا شوہر نے قبضہ کرے گا، لاب تمہیں 10 لاکھ روپے مہر کے ملے تھے میراث کی، وہ مجھے دے دو ذرا مجھے کام، اب پھر اس نے کبھی دینے نہیں واپس. تو یاد رکھیے جائز نہیں ہے کسی کی ملکیت میں بغیر اس کی دل کی اجازت کے، رغبت کے ساتھ اگر وہ اجازت دے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بغیر جو ہے تصرف کرنا جائز نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر ہمارے لیے ترغیب کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ جتنی بیویاں اس وقت آپ کی موجود تھیں ان سب کو مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا تھا. ہمارے لیے ترغیب یہ ہے کہ تمہارے تمہارے نکاح میں بھی جو بیوی اور عورت ہو تمہیں چاہیے کہ فوراً اس کا مہر ادا کر دو، ادھار مت رکھو بلکہ اس کو دے دو. وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک، اور اسی طریقے سے اللہ نے غنیمت کا جو مال تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ چکی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں. تو یاد رکھیے کہ آفا اللہ علیہ کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں شامل ہیں، وہ مال بھی جو مال غنیمت میں حاصل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو لونڈی باندیاں وغیرہ ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ پھر مزید خصوصیات کا آگے ذکر ہے، اس میں کچھ تھوڑی تفصیلات ہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کل اس کو میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ چوروں سے ڈاکوؤں سے لٹیروں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم آپ سے عافیت طلب کرتے ہیں، اپنے فضل خاص سے ہم سب کو عافیت دار نصیب فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.